مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
نظارہ ہو تے
خطابت پانو سے ہدایت سرتاج شریعت
ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کے تاثرات اس پر انشاءاللہ ہم امیر السنت کی بھی تاثرات لیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ روزانہ ہی سینکڑوں اسرائیل بھائیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا ہے میدان مدینہ میں. ان کے بھلے جذبات, ان کے تاثرات کیا ہیں, آئیے دکھاتے ہیں.
محمد فیضان عطاری,
منظور احمد عطاری, محمد آصف عطاری,
شاہدرہ لاہور سے آیا ہوں.
میرا نام محمد شرافت عطاری ہے.
میرا نام خادم حسین کوٹ عبد المالک سے آیا ہوں لاہور سے.
خواہش ہے اسی کی اتنے بیٹھی ہے, اتنے پیر صاحب کی زیارت ہوں دی ہے.
بس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے جا رہا ہوں پیر صاحب کی بارگاہ میں, آج بھی لے کے جا رہا ہوں.
بس دل تو یہی کر رہا ہے کہ یہ سفر بہت جلدی ختم ہو اور جلدی سے جلدی نا اپنے مرشد کا دیدار ہو جائے.
دو سال سے میں ذہن بنا رہا ہوں جانے کا, پچھلے سال چھٹی نہیں مل سکی تو اس سال اللہ پاک نے موقع دیا ہے کہ
ارشد پاک کی زیارت ہوگی انشاءاللہ.
سفر میں کیسے نماز پڑھنی ہے, ماں وضو ماشاءاللہ, اور مزہ آیا ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ میرا زندگی کا پہلا سفر ہے جو الحمدللہ اتنا اچھا ماحول ملا ہے. ہم نے پہلے بھی سفر کیے ہیں, گانے باجے سارا لڑکوں کے ساتھ انجوائے, باقی اللہ معاف کرے. یہ اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں.
سفر کے دوران پانی کا وضو کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ کو بھی کس طرح کا مسئلہ تھا؟
ہمارے سوائی بھائی نے پانی کے انتظام پہلے بوتلیں وغیرہ بھر کے رکھی ہوئی تھی, اور جہاں سے ادھر ادھر بھی وضو کر لیتے تھے.
جی میں نیت کی تھی کہ اپنا سینہ خالی کر کے تو مرشد ترتے جاواں, اور سینہ بھر کے لے آواں گا تو سینہ مدینہ بن کے آئے گا.
لیکن کل سے جب ہم 3:30 بجے سے اسٹیشن پہ پہنچے ہیں اور یہ سارے بھائی وہاں موجود تھے, تو ان کی موجودگی میں ماحول ہی اور ہو گیا, دنیا ہی بدل گئی ماشاء اللہ. انہوں نے سنتوں کے مطابق سفر کروایا ہمیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلتی ٹرین میں ہم نے اسی طرح نماز ادا کی باری باری.
پیر صاحب کا میرے پاس ایک کارڈ تھا, اس پر درود شریف لکھا تھا, تو میں نے لیمینیشن کروا کر رکھا تھا. وہ میرے آپ نے بتایا کیوں؟ آپ نے بتایا کہ اس کو یہ میں نے کہاں سے لیا؟ اس نے دیکھ کے چوما, اور بھی اسلام بھائیوں نے دیکھا چوما. آپ نے جو بتایا ہوگا نا یہ میں نے کہاں سے لیا؟ ہاں جی میں نے بولا پہلا لانڈی کرنگی قید آباد اجتماع پیر صاحب کا ہوا تھا پہلا, تو ادھر سے میں نے لیا پیر صاحب. تو میرے سے کہتا ہے کہ یہ میں نا آپ کو دو دن بعد, میں کہ نہ لو یار تم نے دینا نہیں ہے. پھر اس نے دیا ہی نہیں, اس کو بچکنا نہیں. میں نے اس نے میرے دھوکھے سے میرے سے لیا ہے, وہ دوبارہ نہیں دیا اس نے. میری سمجھ لو کہ نشانی تھی پیر صاحب کی. جی جی تو غصہ تو مجھے ہے اس پر, وہ معافی نہیں دینی میں نے اس کو.
یہاں پہ بس باپا کے عشق نے ہمارے کو بلایا, ویسے تو ہمارے گانے کے مندے باپا کے عشق میں ہم آ گئے ادھر.
انشاءاللہ ابھی میری شادی ہوئی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے بیٹی یا بیٹا, تو انشاءاللہ میں اس کو عالمی دین لازمی بناؤں گا.
میری نیت ارادہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے, اس کو میں قاری بناؤں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو گاہ پہ اور اسی جگہ پر لے آؤں اور اسی مقام پر لے آؤں اس کو.
جب سے مدنی ماحول میں آئے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی جان بوجھ کوئی نماز ادا کی ہو. میرے دو بیٹے ہیں میری, اور انشاءاللہ سچی نیت ہے میں ان کو انشاءاللہ عالم ضرور بناؤں گا. اولاد کا یہ فائدہ, اولاد عالم بن جاتی ہے, تو ہم لوگوں کو یہ تسلی ہے کہ انشاءاللہ کل بروز قیامت ہمیں جنت میں ضرور لے جائیں گے.
میرا نام بیلو خان ہے, میں میرپور ماتھلو سے آیا ہوں. میرا ذہن یہی بنا میں ایک بہت گناہگار تھا, تو الحمدللہ میں ابھی انشاءاللہ بہت چینج ہو گیا ہوں اور مجھے زندگی میں سکون آ گیا. وہ تو بہت ہی خراب لائف تھا, اس میں آئے تو ابھی زندگی بدل گئی ہے الحمدللہ. ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندہ بھی ابھی ہوئے. ہم دعوت اسلامی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ میرا بھائی الحمدللہ حافظ طارق حسین وہ قاری ہیں مدرسۃ المدینہ میں, اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی الحمدللہ سکھر میں حافظ بن رہا ہے ماشاء اللہ. میرے دو بھائی ڈہرکی میں بن رہے ہیں عالم, تین تین چار چار سال کورس کیا. پیر صاحب سے میرا اتنا محبت ہے میں اس طرح سامنے نہیں دیکھ سکتا ان کو, لیکن الحمدللہ میں جب دیکھتا ہوں میں صرف ان کے نا سنت مبارک کو دیکھتا رہتا ہوں. وہ جب ہنستے ہیں تو میرا دل بہار ہو جاتا ہے.
میں نے جب جب نوٹ کیا ہے کہ جب جب میں حضرت صاحب کی باتیں سنتا ہوں یا ان پہ ہلکا سا بھی تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہوں تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں, مائنڈ آپ کا فریش ہو جاتا ہے. آپ اپنی کیا کہتے ہیں ایک لائف اسٹائل کو ایک بڑا پرسنل اور اچھا اور سیدھا سادہ سمپل سا لے کے چلتے ہیں.
فتح اللہ میرا نام ہے, میں لکی مرد کے پیچھے سے آیا ہوا ہوں. ایک تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا, دوسرا نماز پڑھتا تھا لیکن وہ صرف اس طرح جیسے بندہ صرف ڈیوٹی کرتا ہے, اس محبت سے نہیں پڑھتے تھے, صرف ڈیوٹی نبھاتے تھے. میں نے اپنے نگران سے پھر ملاقات کیا اور اس سے میں نے مشورہ کیا, تو نگران نے کہا کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ 63 دن تربیتی کورس کے لیے چلے جائیں, تو میں نے یہ ارادہ کیا اور ابھی الحمدللہ میں 63 دن تربیتی کورس کے لیے آیا ہوں. میں نے سارے دنیاوی جو کام کاج وہ سارے چھوڑ دیے میں نے, تو میں جو ہے نا دنیاوی لالچ میں اتنا گیا ہوا تھا کہ یقین مان اگر میں اس ماحول سے وہ واسطہ نہیں ہوتا تو یقین مان میں دنیا کی پیسوں کی لالچ اتنی مجھے چڑھ گئی تھی کہ میں آخر اس کو بول گیا تھا.
خود ہی مدنی چینل دیکھتا تھا, خود ہی آیا دل کیا, تو میں نے سوچا کہ حضرت صاحب کی زیارت کروں گا, ادھر چلتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہے ادھر. پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئے ہیں یہ لوگ, یہ سب اپنے ہی لگے ہیں, کوئی غیر نہیں لگا. بہت خواہش ہے کہ میں حضرت صاحب سے ملوں صرف بوسا کروں ایک بار. ویسے دل کی بات آپ کو بتائیے نا کہ میں بوسا کروں ایک بار. بولنا کیا ہے, بس ایسے کرنا ہے بس, اور کیا کرنا ہے, یہی ہے خواہش. شاید مالک اس کے صدقے بخش دے, اور تو کوئی امال نہیں ہے ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آج کو نا وہ بلڈ میں نے دیا تھا ادھر, بلڈ دیا تھا ایک بوتل.
آپ نے بلڈ کیوں دیا یہاں پر؟
حضرت صاحب نے بولا تھا نا, حضرت صاحب نے بولا تھا وہ کس کو دیتے ہیں, ہاں ان کو دینا تھا, تو ادھر سب دے رہے تھے, میں نے کہا میں بھی دوں گا بلڈ کی بوتل.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله آج 1443 سن ہجری کے ماہ عبد القادر ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی نویں شب ہے نائنتھ نائٹ. اس مناسبت سے رسالہ زیادہ رضو السلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 9 جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور آج اس کا نواں مدنی مذاکرہ ہے. 11ویں شب تک انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کر نہ پائے. فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئیں بادشاہ کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, کریا کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ کریم. ماشاء اللہ شروع میں پیارے پیارے بچوں کے مناظر دکھائے گئے. اس میں ایک بچے نے سوال کیا کہ قرآن کریم خوش اعلانی سے پڑھنے کے تعلق سے سوال کیا تھا. حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے, لیس منا من لم یتغن بالقرآن, یعنی جو خوش اعلانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم سے نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یتغنّ یا تو غنا ان سے بنا ہے بمانی خوش الحانی اور اچھے لہجے سے پڑھنا, یا غنا سے بنا بمانی بے پرواہی بے نیازی. یعنی جو شخص قرآن شریف خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے. معلوم ہوا کہ بری آواز والا بھی بقدر طاقت عمدگی سے قرآن شریف پڑھے کہ خوش آوازی قرآن کریم کا زیور ہے, جس سے تلاوت میں کشش پیدا ہوتی ہے, لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں, اس لیے یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے. یا جسے اللہ پاک قرآن کا علم دے اور وہ لوگوں سے بے نیاز یعنی بے پرواہ نہ ہو جائے بلکہ اپنے کو ان کا محتاج سمجھے, وہ ہمارے طریقے یا ہماری جماعت سے خارج ہے. عالم صرف اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے اور باقی مخلوق عالم دین کی حاجت مند یعنی ضرورت مند ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھ کر بھیک مانگنا یا علماء کا مالداروں کے دروازوں پر ذلت سے جانا ممنوع ہے. اللہ تعالی علماء دین کو کفایت بھی دے اور قناعت بھی. وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سیرت پر عمل پیرا نہیں, ہماری دیوی ہدایت پر گامزن نہیں یعنی چل نہیں رہا, اور ہمارے اخلاق سے آراستہ نہیں. حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس طرح کی احادیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں، یا ہم اس سے بیزار ہیں، وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں، کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. ہاں جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت دو. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی خوشی لہانی اور بہترین لہجے غمگین آواز سے تلاوت کرو، اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح ادا کرو، مگر گا کر تلاوت کرنا جس سے مد شد میں فرق آ جائے حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاءاللہ تاثرات کے لیے ہماری جو مجلس نے اس بار جو کوشش کی وہ ٹرین میں پہنچ گئے تاثرات لینے کے لیے.
ماشاءاللہ
الحمدللہ. یہ بھی تاثرات میں بھی ایک دو باتیں آپ سے ذہن تھا کہ پوچھا جائے، کہ جس طرح کسی نے بتایا تھا کوئی کارڈ لے لیا تھا اور وہ ناراض تھے اور ایسے ناراض ہیں کہ مجھے بخشنا نہیں ہے، تب ان کو آپ کیا فرماتے؟
لڑائے لڑائے معاف کرو، اپنا دل صاف کرو. جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی معاف فرمائے گا. تو اب وہ اگر لے گیا ہے، اس نے غلط کیا ہے، اب جان بوجھ کر لے گیا ہے یا وہ دنیا سے ہی چلا گیا ہے، کچھ پتا نہیں ہے نا، یا اس سے گم ہو گیا یا بھول گیا ہے، اب کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. بہرحال معاف کر دینا یہ اچھا ہے، معاف کر دیجئے. نشانی اپنے دل میں سجائے رکھیے. اب میں تو آپ تک پہنچ نہیں سکتا، ورنہ میں کچھ اور تحفہ آپ کو بھیجوا دوں گا. اگر میں پہنچ نہیں سکتا، اب ہیں بھی یا نہیں ہے، چلے گئے کب کے، یہ کب کے تاثرات ہیں، مجھے کچھ معلومات نہیں ہے. اگر یہ آج ہی آج پتا چل جائے تو یہ نشانی میں آپ کو یہ دے دوں گا. روزبا کا گنبد گیارہویں شریف کی نسبت سے آپ کے پاس پھر اس کو لگاتے رہنا، جب جب موقع ملے گیارہویں شریف کے دنوں میں سنبھال کے رکھ دینا. تو یہ مجھے آپ یاد کرتے رہیں گے، اس طرح دعا کرتے رہنا میرے لیے، اس کو بےچارے کو معاف کر دوں. مگر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جان بوجھ کر اگر وہ لے گیا تو گناہ گار تو ہے، توبہ بھی اس کو کرنی ہے اور اس نے رجوع بھی کرنا اور معافی مانگنی ہے. معاملہ حق العبد کا ہے، بندے کا حق اس نے طلب کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ویسے یہ لیے گئے کل جو ٹرین آئی ہے نا، یہ ان صاحب کے جو یہ کل پہنچے ہیں، امید تو ہے کہ یہ ابھی مدنی مذاکرے میں ہوں گے. اگر یہ دار السنہ پہ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم تک اطلاع پہنچ جائے گی، یا ذمہ دار جو ہیں وہ اگر رابطہ کروا دیں
خصوصی مدنی مذاکرے میں.
مدینہ
میں انشاءاللہ عزوجل اگر بھول نہیں گیا تو میں کسی ذمہ دار صاحبہ کو دے دوں گا، جو دار السنہ تک یا دار السنہ کے صاحبہ بھی وہاں ہوتے ہیں، ان کو دے دیں گے. تو یہ اگر صاحبہ وہاں لے لیں گے ان سے تو لے لیں. مدینہ
اچھا ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی تھی، کہ جیسے اتفاق سے ماضی کی یاد بھی اس میں میرے لیے بھی تھی. اس لائے میں نے کہا کہ ہم نے سفر کیا تو کہا کہ نمازیں ہم نے پڑھی، تو پوچھا بھائی کیسے نماز پڑھی، آپ نے پانی کا انتظام کیا. تو 1990 کا سفر مجھے یاد آیا کہ چونکہ دوستوں میں کچھ عرصے پہلے ہم گئے تھے، تو اب ظاہر ہے اس وقت تو ماحول نہیں تھا. اب جیسے ہی اسلامی بھائیوں کے ساتھ سفر کیا تھا تو وہ بڑا یادگار سفر تھا، کہ اس لیے میں نے پانی کا انتظام، پھر وضو کرنا، پھر ٹرین میں نمازوں کا اہتمام. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا تاثر قائم ہوتا ہے، جیسے آج انہوں نے اس لیے میں نے بھی بتایا کہ عام طور پر سفر میں نمازوں کا خیال نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو ہے وہ اس کا اہتمام کرواتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کچھ مزید رہنمائی فرمائیں.
بالکل، یہ ماشاءاللہ پانی کے وہ جالون گیلن یہ چیزیں، یہ ہمارے اسلام بھائیوں کی تو کیا بات ہے، اکیلے بھی اگر سفر کریں کبھی تو یہ اپنے ساتھ ایسا انتظام ہو کہ وضو میں دشواری نہ آئے، اور پہلے سے وضو کر کے بندہ تیار رہے کہ جیسے ہی موقع ملے وہ نماز پڑھ لے. اور ٹائم کا بھی خیال رکھے، ٹائم ٹیبل ہم تو ساتھ رکھتے تھے، کون سا اسٹیشن آیا یا کون سا ٹائم چل رہا ہے، اس طرح مطلب ٹائم بھی معلوم کر لیا جائے اور نماز پڑھی جائے. نماز میں نے ٹرین میں بہت سفر کیا، الحمدللہ مجھے کبھی بھی یاد نہیں پڑتا کہ میری نماز قضا ہوئی ہو، الحمدللہ ہمیشہ ہم نماز پڑھتے رہے. یہ اپنا ذہن ہوگا تو نماز تو ٹرین ہو یا ہوائی جہاز ہو نماز کیوں جائے اپنی، یہ کوئی بات ہوئی. کھانا قضا ہوتا ہے، جب سفر کرتے ہیں تو روزانہ تین ٹائم کھاتے ہیں اور اس میں دس ٹائم کھاتے ہوں گے ٹرین میں، یہ نکلا اس سے لے لیا، وہ نکلا اس سے خرید لیا، اسٹیشن میں اتر کے کھانا شروع کر دیا، کیک پیسٹری لے کر وہ انڈیلنا شروع کر دیا، دھکیلنا شروع کر دیا، تو اتنا تو مطلب سفر میں کھانا بھی نہ بڑھ جاتا ہے. سفر میں چلو عبادت اگر نہیں بھی بڑھتی تو کم از کم جو فرض ہے وہ تو پورے ہو جائیں، بلکہ بڑھنی چاہیے. کہ اس میں جتنا ٹائم ملتا ہے نا سفر میں، اتنا گھر میں ٹائم نہیں ملتا، دکان پہ ٹائم ملتا نہیں ملتا، آدمی مصروف ہوتا ہے. تو اگر سفر میں ہو نا تو اپنے پاس ایک یہ تسبیح رکھ لے، اس طرح کی ڈیجیٹل تسبیح، ہاں یہ انگلی میں پہن لیں آپ اور پڑھتے رہیں اس کو، درود شریف پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، تو آپ ٹرین کے سفر میں شاید ہزاروں درود شریف پڑھتے رہیں پڑھ جائیں گے. یہ ویسے بھی یہ تو ہر وقت ساتھ ہونی چاہیے، یہ آسان بھی ہے اور وزن بھی کم ہے، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی، مہنگی بھی ہو تو مطلب نہیں زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، یہ نارمل قیمت پہ مل جاتی ہے، یہ بہت ملتی ہے اپنے یہاں دکانوں میں ملتی ہوگی یہاں فیضان مدینہ کے، تو یہ ضرور بلکہ ایک سے زیادہ رکھ لیں کہ ایک ختم ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے، گم ہو جائے وہ دوسری اپنے پاس ہو، تحفے میں بانٹتے ہی ہیں تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، لے گا جو پڑھے گا انشاءاللہ وہ مدینہ مدینہ اچھا تحفہ ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے جو کہ ہم دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس وقت پانی پینے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر دایاں ہاتھ ہی استعمال کریں گے تو دائیں ہاتھ سے گلاس پر سالن لگ سکتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی جو کھانا کھانے والے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے پھر دقت ہوتی ہے اس گلاس کو استعمال کرنے سے. جزاک اللہ خیر.
یہ دایاں اور بایاں جو ہے نا یہ عوام اب شاید کم سمجھتی ہے، کئی لوگ شاید کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیا کیا دایاں کون سا بایاں کون سا. اس میں یہ ہے کہ یہ رائٹ سیدھا جو ہے نا یہ دایاں کہلاتا ہے، یہ الٹا اس کو انگلش میں لیفٹ بولتے ہیں، یہ بایاں. تو دایاں بایاں کرنے کے بدلے سیدھا الٹا بھی بول سکتے ہیں، لیفٹ رائٹ بھی بول سکتے ہیں، جو جس میں لوگ سمجھے مقصود سمجھا رہا ہوتا. خیر یہ تو انہوں نے سوال کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مبلغ ہوں گے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے سوال کیا ہوگا، تو مبلغین بھی آسان الفاظ بولا کریں. اب جیسے کہ یکم، ایک بار کسی نے کوئی یکم کر کے کوئی یکم اگست کوئی تاریخ بتائی تھی، خصوصی مدنی مذاکرے میں ون ٹو ون بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو میں نے پھر اسلامی بھائی کو پوچھا کہ یکم کیا ہوتا ہے، مانا کس 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 کو نہیں آتے، تو کئی ہاتھ اٹھا دیے یکم کیا ہوتا ہم کو پتا نہیں ہے. اب بھی بہت سوگا نہیں بتاؤ گا کہ یہ کیا ہوتا ہے یکم. پھر خیر میں نے جب کہا کہ فرسٹ، تو یہ تقریباً نے ہاتھ اٹھا لیا، ایک آدھ نے شاید نہیں اٹھایا تھا. پھر میں نے کہا پہلی اگست، تو پھر وہ اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. آسان اول میں بھی ہو سکتا ہے نہ سمجھتے ہوں، اس لیے وہ پہلی دوسری تیسری. اور بچے نیو جنریشن جو ہے، نئی پود نئی نسل، یہ اس میں بھی نہیں سمجھتی ایک دو میں بھی، میں نے جو اندازہ لگایا وہ ون ٹو بولتے ہیں. 1, 2, 3 موقع کی مناسبت سے سب کو سمجھ آئے وہ کلام کریں گے تو فائدہ یہ نیکی کی دعوت کے حساب سے بولتے تو فائدہ زیادہ ہوگا ورنہ بولنا کس نے ہمیں وہ بےچارا اس کو سمجھ نہیں پڑے گی تو وہ پھر سن کے چلا جائے گا ٹر جائے گا سمجھ پڑے گی تو شاید عمل کا جذبہ بڑھے گا اس کو تو یہ کہ سیدھے ہاتھ حدیث پاک میں یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ سیدھے ہاتھ سے پیو سیدھے ہاتھ سے لو سیدھے ہاتھ سے دو تو اب اگر ہاتھ آلود ہے تو یعنی کہ ہاتھ کو دانے گرا لیں یا چاٹ لیں انگلیاں پھر یہ بھلے الٹے ہاتھ سے آپ نے اٹھا لیا سیدھے ہاتھ پر ہتھیلی پر رکھ لیں یا جس طرح بھی وہ سیدھا ہاتھ اور الٹے ہاتھ کی انگلی یا چند انگلیوں سے سپورٹ دے کر بھی تو آپ پی سکتے لیکن اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایسے موقع پر الٹے ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے الٹے ہاتھ سے سپورٹ دینا ہے پکڑنا سیدھے ہاتھ سے اس کو اسی طرح وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی الٹا ہاتھ بھی منہ میں جاتا رہتا ہے جیسے یوں کھائیں گے یہ رکھیں گے تو یہ اچھا ہے دانا گرتے اس میں مگر پھر یوں منہ میں ڈال لیتے ہیں یہ پھر غلط ہو گیا پھر اس کو الٹے ہاتھ والے دانوں کو سیدھے ہاتھ میں لے لیں آپ اس کو کھا لیں یا اکیلے کھا رہے ہیں تو اپنی تھال میں بھی ڈال سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ کھاتے ہوئے اگر آپ اپنے الٹے ہاتھ میں جو دانے گرے تھال میں ڈالیں گے تو شاید دوسروں کو گن آئے گی تو ایسا کام بھی نہ کریں جس سے دوسروں کو ایزا ہو ایسے موقع پر وہی سیدھے ہاتھ میں لے کر اس کو کھا لیں کوئی دانا بھی الٹے ہاتھ سے منہ میں نہیں ڈالنا ہے یہ ذہن بنا لیں لینے دینے میں بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے ذہن ہی نہیں ہے یعنی توجہ نہیں ہوتی سیریس لیتے نہیں ہے تو جو ہاتھ قریب ہے وہ بڑھا دیتے ہیں کوئی دے رہا ہے یہ ہاتھ قریب ہے یہ بڑھا دیا ادھر سے کوئی دے رہا تو الٹا ہاتھ بڑھا دیا یوں کر کے حالانکہ سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے تاکہ سنت ادا ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
یہ میرے لیے سنت کی بارگاہ میں یہ میری عرض ہے کہ نماز میں پاؤں کی انگلیاں کو پیٹ لگنا کہتے ہیں یہ پیٹ کس حصے کو کہتے ہیں اس کی وضاحت فرما دیجیے
جب آپ کھڑے ہو نا زمین پر تو جو حصہ زمین پر لگتا ہے پاؤں کا وہ انگلیوں کا بھی جو حصہ لگتا ہے تلوا ہے نا تو یہ تلوا جو انگلیوں کا جو زمین پر لگ رہا ہے انگلیوں کا پیٹ ہے جو کھڑے ہو کر لگ رہا ہے وہی سجدے میں بھی لگا رہے دسوں انگلیاں مڑ کر اس طرح پیٹ لگائیں کہ دسوں انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائیں تو یہ مطلب اس میں سب کچھ ادا ہو جائے گا فرض واجب سنت سب ادا ہو جائے گا یہ انگلیاں لگانے کا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
ایک سوال ہے کہ اگر کسی آدمی کا گورنمنٹ جاب کے دوران انتقال ہو جائے اس کی بیوی ہو اور اس کو رقم یعنی بعد میں ملتا ہے جو بیوہ کو جو فنڈ وغیرہ ملتا ہے تو پوچھ یہ رہے کہ اس رقم پر کس کا حق ہوتا ہے
جی اصل میں اس میں مختلف طرح کی رکوع ملتی ہیں بعض ہوتی ہیں کہ جو بیوی کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے خاص ہوتی ہیں وہ پھر بیوی ہی کو دی جاتی ہیں اور بعض جو ہوتی ہیں وہ وراثت کے حکم کے اندر آتی ہیں کہ اس کے جو جو وارث ہوتے ہیں یعنی وہ شوہر کا مال کہلاتا ہے اور اس کے جو جو وارث ہوتے ہیں وہ اس کے اندر تقسیم ہوتی ہے اور بعض جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کی جاب کے بعد ملتی ہیں اس کے انتقال کے بعد تو وہ خاص کسی کو نومینیٹ کیا ہوا تھا جس میں عمومی طور پر بیوی کے لیے یہ مقرر ہوتا ہے تو جب اس طرح کی کوئی رقم کا معاملہ آئے گا تو وہ رہنمائی لینا پڑے گی کہ یہ کون سی مد کی رقم ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیا مقرر ہے اسی کے حساب سے اس کو وہ رقم دی جائے گی
ماشاء اللہ معلومات کر لینی چاہیے کہ یہ کس لیے دی گئی ہے کس کے لیے دی گئی ہے تو پتا تو چل سکتا ہے معلوم کریں تو
جی یہ ہوتا ہے یہ
پینشن بلکہ لکھ کر ہی دیتے ہوں گے وہ یہ
یعنی بعض میں ہوتا ہے کہ شوہر یعنی جس کی جاب ہوتی ہے وہ پہلے لکھوا دیتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد یہ پینشن ہے یا جو بھی رقم ہے وہ فلاں کو دی جائے گی اور بعض اوقات گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے
میرے بچوں کی ماں آپ کی بیعت ہونا چاہتی ہے اس کو بیعت فرما لیجئے
محمد احسان اور شبا اور جنت فاطمہ برائے مہربانی نے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیجیے
میرا میں بھی شاشا بتا رہی ہے میں
اس کا نام محمد اور پکارنے کے لیے امیر حمزہ رکھا ہے. آپ اسے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں شامل فرما لیں اور دعاؤں سے بھی نواز دیں. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ میاں سب کو جنہوں نے کہا ان کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کیا. ماشاء اللہ امیر حمزہ مرحبا. اللہ پاک محمد امیر حمزہ کو با ملالی میں دین مفتی اسلام بنائے, دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور گھر کے سب افراد جو سن رہے ہوں گے والدین وغیرہ تو وہ یہ نیت بھی کر لیں گے ان کو اب اللہ کے دین کے لیے رکھنا ہے. شان صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. آج الحمدللہ فیضان مدینہ عالمی مدی مرکز میں ہمارے میرپور کشمیر زون کے عاشقان غوث اعظم باغ کشمیر اس زون کے اسلام بھائی, گجراوالا زون, مانسہرا زون, ایبٹ آباد زون, کشمور زون, اور سندھ کے بھی کچھ شہروں سے ڈھیرکی وغیرہ سے بھی عاشقان رسول کی آمد ہوئی ہے. نازم آباد جو کراچی کی کابینہ ہے وہاں سے بھی عاشقان غوث اعظم موجود ہیں.
ماشاءاللہ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم
کے پی کے.
جتنا وقت آپ لائے ہیں کے پی کے والے بھی
جی جی
ماشاء اللہ, تو جتنا وقت آپ لے کر یہاں ہے تین تین دن کے لیے عام طور پہ تشریف لاتے ہیں تو مہربانی کر کے تینوں دن آپ یہیں گزاریے گا فیضان مدینہ, فیضان مدینہ میں گزاریے گا اور ادھر ادھر گھومنے مت جائیے گا, کیونکہ وہ نفس ہے شیطان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نفس و شیطان کے اگر تین دن یہ مسجد میں پڑے رہے تو بہت سارا ثواب کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بہت کچھ سیکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے ان کو کراچی کے حسین مناظر میں گم کر دو, جو سمندر دکھا دو, ان کو بازار میں سیر و تفریح پر ابھارو, تو وہ ایک تعداد ہے جو نفس کی باتوں میں آ کر نکل جاتی ہے مسجد سے گھومنے گھامنے چلی جاتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ یہیں پڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا, دن کے وقت بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. ہلکے لگتے ہیں یہاں دن کے وقت بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ سیکھنے سکھانے کا رہتا ہے.
اور ماشاءاللہ یہ کشمور زون میں جو ڈھیر کی ہوٹ کی کند کوٹ انہوں نے تو پیغام بھیجا ہے کہ یہ بڑی رات بھی یہاں کر کے جائیں گے انشاءاللہ.
سبحان اللہ, اب تو بڑی رات یہ جو آج قافلے آئے ہیں
جی جی
ان کو امید ہے کہ مل ہی جائے گی,
مل جائے گی
ان شاء اللہ. مرحبا, یہ سب یہیں رہیے گا کہیں نہیں جائیے گا, کہیں جانا ہو عزیز اور رشتہ داروں کے پاس تو بھی وہ تین دن پورے کرنے کے بعد, بلکہ آپ اپنے خاندان والوں کو جو مرد ہیں سائی بھائی ہیں وہ بھلے ہی نہ تو کبھی نہیں آئے ہوں گے تو آپ سے ملنے کے لیے یہاں بلائیں. اپنی حکمت عمل ہی ہے کہ اس معنی یہ مرکز کی رونق دیکھیں گے نا, ہو سکتا ہے ان کا دل لگ جائے اور یہ یہیں کیوں کر رہے جائیں, ہم تو کراچی میں رہتے ہیں ہم کو تو آنا چاہیے. تو ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے جمعرات کو, پھر ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہر سنیچر کو سیٹرڈے کو ہوتا ہے. تو اللہ کرے گا آتے رہیں گے, مدنی قافلوں کو مسافر بنیں گے تو ان پہ بھی کوئی غوثیہ رنگ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. تو جو بھی تنظیمی ذہن کے سائے بھائی ہوتے ہوں گے وہ یہی کرتے ہوں گے کہ یہ یہاں بلا کر ان سے کہ آؤ مل جاؤ میں یہاں ہوں, اس کو تھوڑا ایسے موقع پر بلائے کہ یہ بھی اس کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے, یعنی اس کی باتوں میں آپ لگ جائیں اور کوڑا پکڑ لیں. نہیں نہیں, اس کو پھر بٹھائیں جو ہلکا ہو رہا ہے, یا مدنی مذاکرے کے ٹائم پہ بلائیں تو مدنی مذاکرے میں یہ کچھ سنیں, اللہ کرے کہ ان کا بھی دل مطلب اس کی طرف مائل ہو جائے. حکمت عملی کی باتیں جو ضرور اپنائیے, اپنا دوست ادھر ہیں تو ان کو دوستوں کو بھی یہاں بلائیے کہ میں آیا ہوں تم لوگ یہاں آؤ. اچھا آپ کو مسجد میں ہی رہنا ہے تو مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے. اس سلسلے میں 14 مدنی پھول پیش کرتا ہوں. نمبر 1, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورت پر مسکرانے میں حرج نہیں. نمبر 2, اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرمائے. فتح رضویہ میں یہ غمز العیون کے حوالے سے لکھا ہے. نمبر 3، منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. نمبر 4، مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے. نمبر 5، مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمانوں کے یہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. نمبر 6، مسجد میں پاگلوں کو یا ان آصف زدوں کو جن کو جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہیں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کی گھن آتی ہو لانا گناہ ہے، اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. یہ تھوڑا احتیاطیں کرنی ہیں، لوگ لے آتے ہیں. ابھی میں نے کل ہی ایک بیچارہ، خیر اس کا قصور نہیں ہے، لیکن اب مسجد کے آداب بھی تو اپنے ہیں نا، کہ سحری کے دورانیے میں ایک بیچارے اسلامی بھائی تھے، وہ اسی طرح کے کوئی معذور ٹائپ کے تھے، جو وہ جن کے جو پٹھے ہیں نا وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ذہن بالکل کام کر رہا ہوتا ان کا. اب وہ تھال میں مل کے یہ کھا رہے تھے، وہ جس انداز سے وہ نہیں کھا پا رہے تھے، تو وہ سارا وہ یوں کر کے جو بےچارے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ان بےچاروں پر گزر کیا رہی ہوگی، وہ آدمی کھا نہیں سکتا. ایک بار احتکاب میں دیکھا کینسر کے مریض کو لا کے بٹھا دیا تھا، اب وہ کینسر کا مریض بےچارے کے شاید منہ میں یا پتا نہیں کہاں کینسر، تو کھا تو نہیں سکتا ہو، اب وہ بھی تھال میں بیٹھتا، اب یہ جو یہ نہ کھاتا، پھر اس کا ہولیا کینسر کی وجہ سے، اب جو بےچارے جس حلقے میں یہ تھا وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ کیسے کھاتے ہوں گے، ہے نا، کتنا مطلب گھن آتی ہوگی، کسی کو الٹی کا وہم ہوتا ہوگا. تو یہ اس میں یوں کہا کہ بھئی اس کا قصور نہیں ہے، تو برابر اس کا قصور نہیں ہے. پاگل کو اٹھا لاتے ہیں، چیخم چاک مچا کر بعض اوقات الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، یا جن کو جن چڑھتا ہے ان کو لے آتے ہیں، وہ دمال ڈالتا ہے. تو یہ مسجد ہے، یہ عبادتی جگہ ہے، ایسوں کو مسجد میں نہیں لانا، ورنہ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا بھی تو میں نے منع کیا نا، میں نے حکم شریعت ہی تو بیان کیا نا بچوں کے لیے، کہ یہ اگر ظن غالب ہے، سوچ جم جاتی ہے کہ یہ تو پیشاب کر دیتا ہے، گھر میں بھی ایسا کرتا ہے، تو پیمپر میں بھی لائیں گے تو وہ گندگی نجاست تو پیمپر میں کر ہی دے گا نا، وہ تو ایسے بچے کو بھی مسجد میں لانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. اس میں یہ تھوڑی بولیں گے کہ بچے کیا قصور ہے، جو شور مچاتے بچے تھوڑے نہ سمجھے، کیونکہ وہ کھیل کا میدان تھوڑی ہے، اب ادھر بچوں کو لاؤ گئی ہے کبڈی کھیلنے، یہ نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے. تو اس لیے وہ اسی جگہ پر اس طرح کے افراد کو نہیں لانا چاہیے، لائیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری جو بھی یہ گناہوں کی وہ لانے والے کے ذمہ ہوگی. نمبر 7، فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو شاپ پر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 419، حدیث نمبر 757. نمبر 8، پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں. نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب پیج نمبر 222. نمبر 10، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے، البتہ فناء مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں. نمبر 11، مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ مثلاً کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے۔ نمبر 12، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ نمبر 13، مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے، اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جانے کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 14، تلاوت و نعت و با اجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سوتے کو ایزا پہنچے، مکروہ ہے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ فیضان نماز میں ایک باب ہے، مسجد کے فضائل۔ اس میں یہ جو میں نے پڑھا نا، تو یہ 14 مدنی پھول اس میں سے پڑھے، پیج نمبر 244 سے 245۔ اور بھی مسجدوں کے بارے میں، مسجد کے بارے میں روایتیں وغیرہ اس میں شامل ہیں، اور کچھ میں نے اپنے طور پر بھی خلاصے میں جملے کہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
فیس بک پیج پر الطاف علی سوال پوچھ رہے ہیں کہ سترا کسے کہتے ہیں، اور جہاں رش ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔
سترا یا آڑ، تو نماز کے لیے آڑے کچھ رکھتے ہیں نا، تو یہ سترا کہلاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں رش ہوتا ہے وہاں نمازی کے آگے گزرنے کا احتیاط نہیں پائی جاتی کہ یار اتنا رش ہے کیسے احتیاط کریں، پڑھنے والوں کو بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ بھی بیان فرماتے ہیں۔
پڑھنے والوں کو تو مناسب یہی ہے کہ وہ ستون کے پیچھے یا ایسی جگہ سے پڑھے جہاں سے لوگ نہ نکلے۔ البتہ اگر وہ اسی جگہ پڑھ بھی رہا نماز جہاں سے لوگ گزرنے کا امکان ہے، وہ گناہگار نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ وہ کہیں سترے کی آڑ میں پڑھے، مطلب سترا لگا لے یا ستون کے پیچھے پڑھے۔ اب چاہے رش ہے کچھ بھی ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، تھوڑا ٹھہر جائے۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے مضامین ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ اس میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ رابی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 برس۔ ابن ماجہ کی روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ اب یہ کہ ایک آدھ منٹ دو منٹ انتظار کر لے، بہرحال موقع ملے تو گزرے، یا وہ سلام کر رہے تو گزرے۔
اس میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ویسے وہ گناہگار نہیں، لیکن اس صورت میں جبکہ نماز کے بعد لوگوں نے اس جگہ سے گزرنا ہے، اب وہ قصدن اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
آپ یہ ارشاد فرما دیں۔
اس کی ممانعت لکھیے کہ یہ اس کو اجازت نہیں ہے اس حوالے سے کہ پتا ہے کہ یہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، نماز ختم ہوئی، یہاں سے لوگ گزریں گے، تو بغیر سترے کے ایسے مقام پر نماز نہ پڑھے۔ غلط پڑے گا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، اور لوگوں کو یہی کہا جائے گا کہ اس سے بچ کر گزریں، لیکن یہ کہ ایسے عمل کی، ایسے کام کی اجازت بہرحال نہیں ہے۔
لوگوں کو گناہ سے بچائیں اور اپنے آپ بھی، مطلب یہ ممانعت تو اس کو بھی ایسے آپ فرمانا اس کے لیے بھی ممنوع ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اپنے ستون کے پیچھے کوئی بیٹھا ہو نا، کسی کو نماز پڑھنا ہے اور کوئی جیسے اپنا ورد پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس سے کہے کہ آپ ذرا ہٹ جائیں مجھے نماز پڑھنی ہے, ہٹنے کی درخواست کر سکتا ہے. احتیاط تو دونوں ہی کو کرنی ہے, لیکن زیادہ جو مسئلہ نا اس کے لیے جو نماز کے آگے سے گزرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے, میں نوکری کے ساتھ کوئی اور کام بھی کرنا چاہتا ہوں, کیا کوئی کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا لازمی ہے, اور اگر استخارے میں نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟
استخارہ کرنا بہتر ہوتا ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں, اور استخارے میں نہ آئے تو اب یہ کہ اس سے بچنا بہتر ہے, کوئی اور کام کرے. اگر وہ استخارہ ہو, حدیث پاک میں جو استخارے آئے نا وہ زیادہ مطلب مضبوط ہیں.
بلال خان سوال پوچھ رہے ہیں کہ قرآن خانی میں پڑھا گیا کسی اور کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کہیں قرآن خانی میں گئے کسی کے ایصال ثواب کے لیے, ہم نے جو پڑھا تو وہاں تو ہو گیا, کیا ہم کسی اور کو کر سکتے؟
اپنے کو ثواب تو ملا نا, یہ ثواب تو محفوظ ہے. ایصال ثواب کروڑوں کو کر دے, اپنا نہیں گیا وہ کروڑوں کے حصے کا پھر اپنے کو بھی ملے گا. جتنوں کو ہم کریں گے نا ان کو ایک ایک ملے گا, ان سب کا ہمیں ملے گا ثواب. اب ہم ایصال ثواب کریں گے تو یہ گویا ہم نے کروڑوں والا ایصال ثواب کیا. اس طرح اپنا بڑھتا جاتا ہے, یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی رحمت ہے. ایصال ثواب سے ہمارا جاتا نہیں کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. تو ایصال ثواب میں بخل نہ کیا جائے.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, دوست کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی دوست بنایا کرتے تھے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
یار غار تو مشہور ہیں, بلکہ یار غار تو ایک محاورہ ہے کہ جس پکے دوست کو یار غار بولتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار, یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. بہرحال کے دوستی ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہمارے یہ معیار اب ہوگا لیکن کم ہے, عام طور پر نہیں ہوتا کہ مالدار ہے تو اس سے دوستی کو جی چاہتا ہے, مالدار کا بیٹا ہے یا مطلب اس کا حسن و جمال دیکھ کر بعض اوقات دوستی ہو جاتی ہے, اس میں تو بڑا گناہ بھرا معاملہ ہوتا ہے. یا کسی کی باتوں میں مزہ آتا ہے, چٹکلے زیادہ سناتا ہے, ہسمکھ ہوتا ہے اور مطلب حشاش مشاش, اس سے بھی لوگ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں. یا دلیر ہوتا ہے کہ ہوٹل میں جاؤ تو ہم خالی جیب کھڑکھڑائیں نکالے نہیں, جیسے یوں ایکشن کریں نکالنے کے, وہ آگے بڑھ کے دے دیتا ہو, یہ بہت اچھا لگتا ہے دوست. اب طرح طرح کے مفادات ہوتے ہیں, دوستی صرف اللہ کے لیے ہو. یعنی ہم اس حدیثوں میں جو ترغیب ہے کہ اس کی ہم نشینی اختیار کریں, صحبت اختیار کریں جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے, تو اس کی دوستی ہو کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے, جس کی باتوں سے ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہو, جس کی صحبت ہمیں گناہوں سے بچانے والی ہو, رب سے ملانے والی ہو, سنتوں کے راستے پر چلانے والی ہو, تو ایسا دوست ہو. اب ایسا معیار کہاں ہے آج کل, بہت مشکل ہے. بلکہ اب تو مطلب ایسے حالات ہیں کہ جو بےچارہ سنتوں کو پابند بھی ہوتا نا وہ دوستوں کی وجہ سے بےچارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ایک پرانا ماضی کی ایک پرانی یاد ذہن میں آ گئی میرے, ایک نوجوان دعوت اسلامی کے اجتماع میں ریگولر آتا تھا پابندی سے, پھر وہ لاپتا ہو گیا, آنا بند کیا اس نے. یہ جو مجھے بتایا گیا اس طرح, اس کو میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, وہ بےچارا کیا ہو گیا تو وہ کسی سے دوستی ہوئی تھی جو اجتماع کی طرف سنتوں بھرے اور یہ عبادتوں کی طرف وہ نہیں تھے, اب اس سے ان کے دل میں جم گئے, اب ان سے دوستی ہو گئی. اچھا تو جمعرات کو اجتماع میں آنے کے بدلے, اجتماع میں آنا شروع نہیں چھوڑا نہیں تھا, اسی اجتماع میں نہیں آیا تھا کسی کی دوستی کی وجہ سے, تو وہ جمعہ رات کو غالباً اجتماع ہوتا تھا یا ہفتے کو ہوتا تھا, تو وہ اجتماع میں نہیں آیا بلکہ وہ شام سے چلا گیا ہوگا, غالباً ہوکس میں چلا گیا, کراچی کا واقعہ ہے. تو یہ بھی ایک ساحل سمندر ہے اور وہاں بیچارہ وہ سوئمنگ کے لیے اترا ہوگا اور ڈوب کر انتقال ہو گیا اس کا. یہ کہ بس نصیب, اس لیے اچھی دوستی ہو, اچھی صحبت ہو, اس کی دونوں جہاں میں برکتیں ہیں. جو دوست اچھا ملے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ایک اکیلا ہی صحیح ہے. امام حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ پورا شعر تو یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ کچھ اس طرح فرماتے کہ یار بد بدتر از مارے بد, برا دوست, یار بد مانے برا دوست, بدتر از مارے بد, بہت برا ہے برے سانپ سے بھی, برے سانپ سے بھی برا ہے. مار یہ فارسی میں سانپ کو بولتے ہیں. برا دوست برے سانپ سے بھی برا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برا سانپ جو ڈستا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ جان لے لیتا ہے, بلکہ میں کہوں گا اگر وہ جان بھی لیتا ہے تو شہادت کا جام بھی پلا دیتا ہے. جس کو سانپ ڈس لے مسلمان کو وہ فوت ہو جائے سانپ کے ڈسنے سے, وہ شہید ہے. اچھا, اور برا دوست, برا دوست جان تو نہیں لیتا, یہ ایمان لے لیتا ہے. یہ جان کے مقابلے میں ایمان, ایمان ہی اہم ہے. جان تو سب کو جانی ہے, مرنا تو ہے نا. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو رہے گا تو کوئی بھی نہیں, نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا اس دنیا میں, ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہے گا. تو جیسے ہی وقت پورا ہوگا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہم. جیسے بلاو آئے گا چل پڑیں گے. اللہ ایمان سلامت رکھے, پورے خاتمے سے بچائے. تو جان اپنی جگہ پر ہے لیکن اصل تو ایمان ہے. ایمان ساتھ جائے تو کامیاب, ورنہ ناکام. برا دوست جو ہے نا وہ ایمان کے لیے خطرناک ہوتا ہے. برے دوستوں کی محفلوں میں لوگ فریاد بک رہے ہوتے ہیں. وہ ایک قرآنی واقعہ بھی ہے قرآن کریم میں, کافر کا مسلمان ہوا تھا عقبا بن ابی معیط.
جی
جی جی, اس کا واقعہ ہے کہ یہ مسلمان ہوا, پھر اس کی دوستی تھی وہی غیر مسلموں سے, انہوں نے اس کو بہکا دیا.
ابو جہل
نے اس کو بہکا دیا اور یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا, پھر گیا, مرتد ہو گیا. یہ بہرحال یہ مر گیا. مرنے کے بعد مطلب ابھی قیامت کے دن اس کے بارے میں یہ کہے گا کہ قرآن کریم میں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, نہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. پھر آگے بھی ہے کہ وہ ایمان ملا اور چلا گیا اور کچھ جا, وہ آیتیں نہیں آتی. یہ کہ برے دوست کی صحبت کی وجہ سے یہ کہے گا کہ میں افسوس کاش اس کو دوست نہ بناتا, کہ اس کی وجہ سے میں تباہ و برباد ہو گیا اور میرا ایمان چلا گیا. اللہ پاک ہمارے ایمان سلامت رکھے. اچھے دوستوں کے ساتھ ہی رہنا ہے, عاشقا رسول کی صحبت میں رہنا ہے, ورنہ یہ کہ کوئی اس کا کچھ ہو جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آدمی اپنے خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے تو غور کرے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. یہ سنن حوالہ سنن ابی داؤد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے.
مدنی چلے کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, کل مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے شوگر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے. ایک ڈاکٹر صاحب کے کچھ تاثرات ہیں ہمارے پاس, آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں.
شوگر کی بیماری جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جو شوگر ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ٹائپ 2. ٹائپ 1 میں یہ ہوتا ہے کہ جو شوگر ہوتی ہے اس کو جسم کے اندر استعمال کرنے کے لیے جو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے, انسولین ایک ہارمون ہوتا ہے جو انسانی لبے سے وہ نکلتا ہے, وہ اگر انسولین آہستہ آہستہ کا جسم میں وہ ختم ہونا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ بچوں کو شوگر ہو جاتی ہے, اور یہ زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہے جسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں یا ٹائپ 1 شوگر کہتے ہیں. اور جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے اسے ہم ٹائپ 2 شوگر کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین جسم کے اندر موجود تو ہوتی ہے لیکن وہ شوگر کو باڈی کے اندر استعمال نہیں کر سکتی ہے, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جو جسم کے اندر انسولین موجود ہوتی ہے وہ کام کی نہیں رہتی ہے. ٹائپ 2 شوگر ہوتی ہے وہ زیادہ تر بڑوں میں پائی جاتی ہے. اب جو ٹائپ 1 ہوتی ہے اس کا جو ریزن ہوتا ہے, جو وجہ ہوتی ہے, وہ اکثر جینیٹیکل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو شوگر ہو تو وہ بچوں کے اندر بھی وہ آ جاتی ہے. اور دوسرا جو اس میں ریزن ہوتا ہے وہ آٹو امیون. آٹو امیون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے جسم کے اندر ایسے اپنے ہی سیل ہوتے ہیں جو انسولین کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ آج تک پتا نہیں چل سکتی کہ وجہ کیا ہوتی ہے. جو ٹائپ 2 ہوتی ہے وہ جو بڑوں میں شوگر ہوتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ وجوہات یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے جسے ہم موٹاپا کہتے ہیں, تو اس میں شوگر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح کسی کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے, یا جسم کے اندر کولیسٹرول کا اضافہ ہونا شروع ہو جائے, یا کوئی زیادہ اسموکنگ کرتا ہے, یا الکوہل کا استعمال جسے شراب کہتے ہیں, اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے بھی شوگر بڑھ جاتی ہے. خاص طور پہ باہر کی غذا استعمال کرتے ہیں یا میٹھا کھاتے ہیں تو ان میں شوگر کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. دو طریقے کی احتیاط ہوتی ہے. ایک تو احتیاط ہوتی ہے جو ہم غذا سے احتیاط کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں, ہم اپنی جسم جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ایکسرسائز کا اضافہ کریں. اسی طرح ہم اپنے کھانے پینے پہ توجہ دیں, اپنی اسموکنگ نہ کریں, اور خاص طور پہ آج کل جو آفس ورک میں لوگ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں تو اگر ہم ایکسرسائز کا معمول بنائیں اور اپنی ایکٹیویٹیز چلنے پھرنے کی زیادہ رکھیں تو اس سے بھی شوگر کنٹرول میں رہ سکتی ہے. شوگر چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ علامات ہوتی ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ پیشاب کا زیادہ آنا, بھوک کا زیادہ لگنا, پانی کی پیاس کا زیادہ لگنا, آہستہ آہستہ وزن کم ہونا. اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ ایچ بی ایون سی ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بھی کرایا جا سکتا ہے. تو میرا میسج سب کو یہی ہوگا کہ خاص طور پہ جو بڑے جو ایجڈ لوگ ہیں یا جو بڑے ہیں وہ اپنی غذا پہ ضرور توجہ دیں, کھانے پینے پہ جو ہے اپنا ڈائٹ پلان بنائیں کہ یہ والی خاص طور پہ جو میٹھی چیزیں ہیں, تیل والی چیزیں ہیں, ان کا استعمال کم کریں, شوگر کنٹرول کرنے کے اسموکنگ کا استعمال بھی کم کریں, اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں.
یہ ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ جو آب زمزم ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے آب زمزم؟
اللہ اللہ, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا ہوا چشمہ, اس میں برکت ہے. یہ زمین سے آ رہا ہے, پانی نکل رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی خدمت میں سوال ہے کہ درست لفظ کیا ہے, دستگیر یا دستاگیر؟
دستگیر, دست مانے ہاتھ, گیر مانے پکڑنا. دستگیر پکڑنے والا, یعنی کہ مدد کرنے والا, امداد کرنے والا, حمایت کرنے والا. دستگیر, ہمارے دستگیر عام طور پر بولتے ہیں, یہ تلفظ غلط ہو جاتا ہے.
دم دم آدم دستگیر,
خوف آدم دستگیر,
میرا پیر میرا پیر,
خوف آدم دستگیر,
محبوب رب قدیر,
خوف آدم دستگیر,
سارے پیروں کے ہیں پیر,
خوف آدم دستگیر,
بے مثال و بے نظیر,
خوف آدم دستگیر,
دل پسند و دل پذیر,
خوف آدم دستگیر,
اے میرے روشن ضمیر, قلب کر دو مستنیر, آپ ہیں پیروں کے پیر, آپ ولیوں کے امیر, کاش میں بن جاؤں پیر, میری زلفوں کا اسیر, آ گئے منکر نکیر, ہو کرم میرے پیر, دیر ہو نفس شریر, ہر بلا کو دیجیے چیر, آہ وہ نعرے سعیر, بخشوا دو میرے پیر, میرا پیر میرا پیر,
ہوتے آدم دستگیر.
حافظ محمد بلال رضا اتاری ناظرین اسلامی بھائی شہر لودرا سے عرض کر رہا ہوں. میرے اہل سنت کا آج مدنی مذاکرہ سن کر ہماری حوصلہ افزائی ہوئی اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم رکھے اور ہمیں مدنی کام کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے.
یہ کل ایک نابینا اسلامی نے کیا تھا.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. برائے کرم اس شعر کی تشریح فرما لیجئے. میری اور میرے والدین کی اور میرے اساتذہ کرام کی بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرما دیں.
غوث پاک جو ہیں یہ متقیوں کے پرہیزگاروں کے صالحین کے بھی رہنے کے غوث ہیں, امام ہیں, غوث اعظم امام التقی والنقی. غوث پاک کا وجود جو ہے بس و سراپا کرامت ہے, ان کی شان بڑی بلند ہے. جلوہ شان قدرت, آپ شان قدرت کا ایک جلوہ ہیں. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, اللہ کی قدرت کے جلوے پر لاکھوں سلام. جو میری سمجھ میں آیا وہ عرض کیا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح فیس بک پیج پر بھی ایک سوال کی صدام محمد صدام کہہ رہے ہیں کہ اعلی حضرت کے اس شعر کا مطلب کیا ہے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں خوشبو پھیل جاتی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مہکتے رہتے تھے, خوشبو آپ سے آتی رہتی تھی. صحابہ کرام خوشبو سونگ سونگ کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے گزرے وہاں سے گزرے. یہ کہ وہ راستہ انہیں بھول بھی جائیں تو ان کو راستہ مل جاتا تھا کہ یہاں خوشبودار رہی. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. مسلم شریف میں خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن کی خوشبو سے بڑھ کر میں نے کسی امبر کستوری اور کسی چیز کی خوشبو کو نہ پایا. حوالہ مسلم صفحہ 978 حدیث نمبر 6053. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخساروں یعنی چیکس پر ہاتھ پھیرا, جسم بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی کہ گویا ابھی ابھی آپ نے عطر بیچنے والے کے صندوق یعنی باکس سے اپنے ہاتھ باہر نکالے ہیں. یہ بھی مسلم شریف پیج نمبر 978 حدیث نمبر 6052. سبحان اللہ سبحان اللہ. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. ایک اور شاعر کہتا ہے دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے بلند پھول مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے دلہن پھول. یعنی اگر دلہن اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ دولہا مل کے جائے تو اتنی خوشبو اس میں دلہن پائے کہ پھر کبھی نہ عطر کی اس کو حاجت حسرت رہے کہ اب مجھے عطر چاہیے نہ کبھی پھول مانگے, اتنا اتر بتر ہو جائے خوشبو سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
آج رتو ڈیرو سندھ یہ بھی آن لائن ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ, فیضان مدینہ ملتان میں بھی اس ٹائم میں موجود ہیں اور فیضان مدینہ فیصل آباد. یہ رتو ڈیرو سندھ کے بھی عاشقان غوث اعظم ماشاء اللہ
ماشاء
شروع سے یہ بیٹھے ہوئے ماشاء
اللہ کرے آیا ماشاء اللہ وہاں بیٹھے ہوئے.
جی جی لائیو
المرجان گراؤنڈ رتو ڈیرو ماشاء اللہ.
یہ کشمور ڈھیرکی کے بھی عاشقان رسول ایک ماہ کے مدنی قافلے 5 دسمبر سے جا رہے ہیں گھوٹ کی.
کیا بات ہے مدینے کی ماشاء اللہ.
امیر رسول سے عرض ہے کہ آج کراچی شہر کا جو علاقہ ہے صدر, اس کی ایک بڑی مشہور مارکیٹ ہے کوپریٹو مارکیٹ, آج اس میں آگ لگ گئی شام کو اور ابھی اطلاع ہے کہ کچھ بجھنے بجھی ہے آگ, سنا رپورٹ یہ ملی ہے شام سے یہ آگ لگی ہے یہاں پر اور بہت گنجان آباد مارکیٹ ہے, یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں اور لگتا یہ کہ اس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے.
ابھی تو سردی شروع نہیں ہوئی, سردیوں میں بھی آگے لگتی ہیں اسے. اللہ پاک دنیا کی آگ کے شر سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی ہم کو بچائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, جن عاشقان رسول کا نقصان ہوا ہے اللہ پاک اس کا نعم البدل عطا فرما دے. باقی بعض تو روڈ پہ آ جائیں گے, اس میں ایسی حالت ہو گئی ہوگی, ساری پونجی جل گئی ہوگی, جن کا مال بھرا ہوگا وہ قرضہ وہ الگ آزمائش. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, صبر عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے, اس طرح کی آزمائشوں سے ہم کو محفوظ رکھے. سب صبر کریں, میں آپ سب سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں, آپ کی عیادت کرتا ہوں, تعزیت کرتا ہوں. اللہ آپ کو ہمت دے, صبر دے اور اس کا اللہ کرے کہ کوئی الٹرنیٹ صورت ہو جائے, نقصان جو ہے وہ بھی آپ کا پورا ہو جائے, کام بن جائے.
اللہ
یہ اس کو دیکھ کر آدمی جہنم کی آگ کو یاد کرے, وہ کیسی ہوگی, وہ اس آگ سے اتنا وحشت ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے.
کچھ ایسے بھی ہیں جن کی دو دو تین تین دکانیں اور بعض سے ایسے بھائی ہوتے ہیں نا آپس میں,
جی جی
سب کے لیے واپس دعا بھی.
ہاں غریب بےچارے سب آزمائش میں آ گئے, اب غریب ہو یا امیر ہو اس میں آزمائش میں سبھی آتے ہیں.
جی جی
مسائل سب کے لیے درپیش ہوتے ہیں, غریب زیادہ آزمائش میں آتا ہے. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے.
جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے.
میرا نام ڈاکٹر ظفر تاج ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ کچھ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو موتیا یعنی کیٹریکٹ ہوتا ہے, جب ان کو ہم آپریٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کم از کم 7 ڈیز یا 10 ڈیز تک رکوع یا سجدہ اشارے سے کریں. میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم ڈاکٹروں کی آپ رہنمائی فرمائیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آنکھوں کی جو جملہ بیماریاں ہیں ان کے لیے ڈراپس دیتے ہیں, اب یہ ڈراپس اگر ہم رمضان میں دیتے ہیں تو کچھ ایشوز آتے ہیں کہ جب ہم ڈراپ ڈالتے ہیں تو یہاں جو کینالیکیولا ہے یہاں سے ڈراپ جا کے ناک کے ذریعے حلق میں اترتا ہے. تو پیشنٹ بڑا ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹا. تو اس سلسلے میں بھی ہم ڈاکٹروں کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کرنا کیسا ہے. ایک اور سوال بھی ہے جو بہت سارے پیشنٹ مجھ سے کرتے ہیں. جب وہ لینس یوز کرتے ہیں, لینس دو طریقے کے ہم لوگ استعمال کرواتے ہیں, ایک تو جو یا تو میں نے چشمہ پہنا ہے یا میں نے کانٹیکٹ لینس لگوایا, ایک تو وہ لینس ہے. تو پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ اس میں وضو ہمارا ہو جاتا ہے یا نہیں, تو اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض پیشنٹ جو گلاسز یوز کرتے ہیں اور اس میں وہ زیادہ نمبر والے گلاسز یوز کرتے ہیں, اگر وہ چشمہ اتار کے نماز پڑھیں تو انہیں بڑی ڈفیکلٹی ہوتی ہے, تو آیا وہ چشمے کے ساتھ اگر نماز کریں سجدہ وغیرہ کریں, تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں.
اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے.
پہلا سوال یہ تھا کہ موتیا کے آپریشن کے بعد مریض کو کچھ دن اشاروں سے رکوع سجود کا ڈاکٹر حضرات مشورہ دیتے ہیں, اس میں آپ ڈاکٹروں کو کیا مشورہ دیں گے؟
شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جو اگر تو واقعی جھکنا ان کے لیے رکوع کے اندر سجدے کے اندر جھکنا یہ ان کے مرض کو بڑھا دے گا یا آنکھیں چلی جائیں گی یا بہت دیر میں ٹھیک ہوں گی واقعی یا بہت زیادہ تکلیف ہوگی اس وجہ سے, تو اتنا تو ہوگا کہ رکوع اور سجدہ ان سے ساقط ہو جائے گا. اور جب سجدہ نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں قیام بھی ان کے اوپر لازم نہیں رہے گا. اب اشاروں کے ساتھ وہ پڑھ سکیں گے, یعنی بیٹھ کے جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے. میرے اہل سنت نے بھی وہ بتایا کہ اسے پڑھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ اسی جگہ پہ رہیں گے اپنی رانوں پر ہی, اور جھکنا رکوع میں تھوڑا سا ہے اور سجدے میں اس کے مقابلے میں تھوڑا اور زیادہ جھکنا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے اس کا, باقی اس کے اوپر آپ ارشاد فرما دیں کہ ہو اس میں کیا کیا احتیاط برتنی چاہیے.
اس میں یہ کہ یا تو خود تجربہ ہے کہ جھکنے سے تکلیف ہوئی تھی یا زخم خراب ہوا تھا آپریشن کا, اور اس کا اپنا بھی یعنی یہ غالب گمان یہی کہ اب یہ کروں گا تو میں پھر نقصان اٹھاؤں گا, تب تو یہ ایسا کر لے احتیاط یعنی نماز میں. اور یا پھر اگر یہ نہیں ہے اور ڈاکٹر شریعت کا پابند ہے خوف خدا والا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے اس طرح نقصان ہوا تو اس کی بات بھی مانی جا سکتی ہے اور وہ مطلب اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے.
یہ دوسرا سوال, یہ ڈاکٹر صاحب سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم آنکھوں کی بیماریوں کے لیے ڈراپ دیتے ہیں مگر مریضوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ڈراپ ناک کے ذریعے حلق میں اتر جاتے ہیں, روزے میں کیا کیا جائے؟
سمو ڈاکٹر صاحب نے خود بھی بتایا ہے اسی میں ویڈیو میں کہ یہاں راستہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ آنکھ کے ذریعے راستہ یہ ناک میں اور سیدھا حلق کی طرف یہ میدے کی طرف جا رہا ہے.
مجھے بھی ایک آئی اسپیشلسٹ
جی
نے بتایا تھا
اور اب تک ہمارا یہی فتویٰ بھی یہی ہے کہ روزے کی حالت میں ڈراپس ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا.
جی روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپس نہیں ڈال سکتے, اگر ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. سرما لگا سکتے ہیں, سرمے کا حدیث شریف میں یہ موجود ہے, سرمے کا مزہ چاہے حلقے میں محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ سرمے کے لیے خاص ہے. مطلب
ایک سوال یہ بھی تھا کہ آنکھوں میں لینس لگانے کی صورت میں وضو کا کیا حکم ہوگا؟
آنکھوں کی اندرونی سطح تو دھونا وضو میں ویسے ہی نہیں ہے, تو اس طرح لینس کا ہونا وضو کے لیے مضر نہیں ہے. روزے غسل میں بھی اس کو نکالنا آسان ہے کیا لینس کو؟
تو غسل میں بھی دھونا ضروری نہیں, آنکھ کا اندرونی حصہ
دھونا نہیں برابر. تو باہر کا حصہ جو آنکھیں بند کرتے تو معمولی سی جھری رہ جاتی ہے, اس کا لکھا رہے کہ اس میں پانی بہے.
جی زور سے بند کرنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح.
اندر دھونا تو ویسے نہ غسل میں فرض ہے نہ وضو میں, اس لیے لینس وضو اور غسل کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, البتہ طبن نقصان دہ ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے, ڈاکٹری لحاظ سے نقصان دہ ہو وہ بچنا چاہیے. روزے میں البتہ یہ کہ اس میں کچھ لگاتے ہیں روزے کی حالت میں لینس لگانے سے وہ لکوڈ جو لگاتے ہیں وہ آنکھوں کے سوراخ کے ذریعے وہ حلق میں جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس دن لگوائے تو بھی رات کو لگوائے.
جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بھی ایک سوال پوچھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جن کی نظریں زیادہ کمزور ہوں ان کو بغیر چشمے کے سجدہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو کیا وہ چشمے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اگر چشمے حصے ہیں کہ ناک کی ہڈی زمین پر لگ جاتی ہے کہ وہ اس طرح, کیونکہ واجب ہے ناک کی ہڈی لگنا, اور بعض چشمے اس میں ہو سکتا ہے رکاوٹ بنتے ہوں گے, پیشانی تو لگی جاتی ہے, تو اگر چشمے ایسے ہیں کہ ناک کی ہڈی لگ جاتی ہے سجدے میں, تب تو پہن کر چاہے وہ نظر کمزور ہو یا نہ ہو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر نابینے بھی تو نماز پڑھتے ہیں نا, ان کے چشمے ہی کہاں ہوتے بےچار ہوں گے. اگر کوئی اس طرح ہماری شکایت کرتا ہے تو مجھے نظر نہیں آتا, تو یہ اتنی بڑی شکایت نہیں ہے جس کے لیے چشمہ ضروری ہو جائے. تھوڑا صبر کر رہے تو بغیر چشمے کی نماز یہ عادت پڑ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر السنت, آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ پہلی مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کب حاضر ہوئے تھے؟
یہ سندھ یاد نہیں ہے, کافی سال ہو گئے, 22-25 سال ہو گئے ہوں گے میرے خیال, نہیں اس سے بھی شاید زیادہ ہو گئے.
مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید آپ نے 1980 کا تذکرہ فرمایا تھا.
وہ تو عمرے پہ گئے تھے.
اچھا,
ڈائریکٹ. لیکن بغداد شریف میں تو بعد میں حاضری ہوئی تھی.
پرانی فضان سنت میں بھی اس کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہوا,
ہاں, مگر سن شاید نہیں ہے,
بہت پرانا ہے
وہ, تو مجھے یاد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بچوں کو نظر لگ جاتی ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں؟
تعویذ لے لیں, مطلب ادھر سے بستے سے نظر کا تعویذ باندھنے, یہ مناسب ہے. ورنہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر بھی دم کرنے سے نظر سے حفاظت ہو سکتی ہے. نیز باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین تین بار سورۃ الفاتحہ, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر تین بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کیجئے, انشاءاللہ الکریم بچے نظر لگنے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے.
جیسے اگر بچوں کی بعض ماشاءاللہ جو انداز ہوتے ہیں تو وہ بڑے دل لبھانے والے ہوتے ہیں اور بڑا اٹریکٹو ہوتے ہیں, تو اس موقع پر اگر کوئی دیکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
دل لبھانے والے, اس میں اس دل دکھانے والے سمجھے بھائی, دل والا کر دوں میں, دل کو اپنی طرف مائل کرنے والے مزے کے ہوتے ہیں. ان کی ادائیں تو بچوں میں تو اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے, جبھی تو ماں باپ پالتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, اتنا خرچہ کرتے ہیں. تو یہ کہ بچہ جب اپنے کو بھی پیارا لگے تو ماشاء اللہ بارک اللہ کہہ لینا چاہیے, صرف ماشاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس سے انشاءاللہ اپنی نظر بھی نہیں لگے, کیونکہ اپنی بھی تو نظر لگ سکتی ہے, لیکن ہر وقت یاد نہیں رہتا.
اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کسی نے اس طرح تصویریں بھیجی تھی, تو وہ بچی ان کی ایک ہی تھی, بیمار ہو گئی, ابھی ان کا میسج آیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا. امیر سر سے عرض ہے کہ اگر اس طرح سے جس سے محبت ہو, پیار ہو, اور وہ اس طرح سے اگر بیمار ہو, دنیا سے کوئی چلا جائے, تو صبر کرنے کا اس معاملے میں کیسا انداز ہو, کیا ہو؟
صبر تو کر رہا ہی ہوگا سر, کربلا والے ننے منے شہید حضرت علی اصغر 6 مہینے کے تھے, اپنے والد محترم امام حسین رضی اللہ عنہ کی بازوؤں میں تھے اور ظالموں نے تیر مارا تو آپ شہید ہو گئے. انہوں نے صبر ہی کیا تھا, تو ہمیں بھی صبر ہی کر رہا ہے. حالانکہ وہاں تو کربلا کا ماحول جو تھا بھوک پیاس تین تین دن کے بھوکے پیاسے اور سامنے دشمنوں کے مطلب ہے کہ لشکر کا جماؤ, وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک خوف و ہراس پیدا کرنے والا ماحول تھا. وہ جان کے دشمن تھے وہ لوگ. ایسی حالت میں بچے کا اس طرح شہید ہونا, ان کے والد پر بھی ان کی والدہ پر کیا گزری ہوگی. لیکن سب اہل بیت اطہار نے صبر کیا, ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. اے صبر تو خزانہ فردوس, عاشق و عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ سکے. پھر یہ چھوٹے بچے جو فوت ہوں گے نا نابالغ, یہ دیکھا جائے تو اس کا نفع بہت ہے, اس کے گناہ تو ہوتے نہیں ہیں, یہ جائیں گے جنت میں, تو کتنا بڑا ان کا نفع ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے, یعنی جیسے کہ دودھ پیتے بچے فوت ہو گئے, اب اس میں وہ اس کا شفاعت کے لیے عقیقے کے تعلق سے, کہ اگر اس کا عقیقہ نہیں کیا تھا اور وہ بچہ جو تھا یا تو سات دن سے پہلے فوت ہو گیا, سات دن سے عقیقے کا ٹائم شروع ہوتا ہے اگر میں بھولتا نہیں ہوں, تو ساتویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے,
یعنی سنت ساتویں دن ہے.
جی جی
جی,
تو اس سے پہلے فوت ہو گیا بچہ
جی,
تو غالباً یہ کہ وہ شفاعت کر سکتا ہے, کرے گا.
جی جی, یعنی گنجائش کے باوجود اگر ساتویں دن تک نہیں, ساتویں دن نہ کیا تو پھر اس صورت میں وہی تھے
شفاعت, پھر وہ بچے نہیں کریں گے فوت ہو گئے تو بغیر عقیقے کے. لیکن عقیقہ نہ کرنا گناہ نہیں ہے, ایک امر مستحب ہے, کریں تو ثواب ہے, نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. لیکن یہ نقصان ہے اس کا ان مانو کر. تو یہ جنت میں, جنت کے دروازے پر استقبال کریں گے, جہنم کے دروازے پر یہ ماں باپ کے رکاوٹ بنیں گے. یوں چھوٹے بچے کا فوت ہونا یہ بڑے فائدے کی بات ہے. اس طرح مطلب یہ کہ اپنے دل کو ڈارت دی جا سکتی ہے. مشکات شریف حدیث نمبر 1752, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا, میرا بچہ فوت ہو گیا جس پر میں بہت غمگین ہوں, کیا آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنی ہے جو فوت ہو جانے والوں کے متعلق ہمارا دل خوش کر دے؟ فرمایا ہاں, میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مسلمانوں کے بچے جنت کی چڑیاں ہیں, ان میں سے کوئی اپنے ماں باپ سے ملے گا اس کے دامن کا پلو پکڑ لے گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اسے جنت میں نہیں لے جائے گا. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بچہ جب باپ کو بغیر بخشوائے نہ چھوڑے گا تو ماں کا کیا پوچھنا, ماں کا حق تو باپ سے زیادہ ہے. بچہ اپنے ماں باپ کے دامن کا پلو پکڑ کر انہیں بخشوائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے ایک بچے کے فوت ہونے پر صبر کیا اللہ پاک اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے وزن کے برابر اجر لکھ دیتا ہے, اور جس نے دو بچوں کے فوت ہونے پر صبر کیا اللہ پاک قیامت میں اسے ایسا نور عطا فرمائے گا جو اس کے آگے آگے ہوگا اور محشر کی ظلمت و تاریکی یعنی اندھیرے میں اس کے لیے روشنی کرے گا, اور جس نے اپنے تین بچوں کے فوت ہونے پر صبر کیا تو جہنم کو عبور کرتے وقت یعنی پار کرتے وقت اس کے لیے اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. نیکیوں کی جزائیں, پیج نمبر 64. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا, کس عمل نے زیادہ فائدہ پہنچایا؟ فرمایا, ہر نیک عمل فائدہ دیتا ہے, لیکن میری بے حساب بخشش اس وجہ سے ہوئی کہ میرا بیٹا جب فوت ہوا تھا تو میں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور صبر سے کام لیا تھا. وفات کے بعد اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا, کیا تو بھول گیا جب میں نے تیرے دل کے ٹکڑے کو لے لیا تھا؟ اس وقت تو نے انا للہ پڑھ کر میرا شکر ادا کیا تھا، جا میں نے تجھے بخش دیا، تیری نیکیوں کو بڑھا دیا اور تیرے درجوں کو بلند کر دیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ماشاءاللہ آج ہمارے یہاں ڈونیشن سیل ڈپارٹمنٹ کے بھی عاشقان رسول جو ہے وہ جمع ہیں، اور ان کا بھی تین دن کا جو ہے وہ جدول یہاں پر جاری ہے الحمدللہ۔
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا پیارا ارشاد ہے، فرماتے ہیں صبر وہ سواری ہے جسے گرنے کا ڈر نہیں لگ، جس سے گرنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ صبر کی سواری پر سوار ہو جائے جس کے ہم، کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے، بڑا فوت ہو گیا ہے، یا کوئی بھی غم صدمہ پہنچا ہے، نقصان ہو گیا ہے، تو صبر کر لے، صبر میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی، نو سائیڈ افیکٹ، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حوالہ رسالہ قشیریہ باب الصبر پیج نمبر 220۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد رشید راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا بیٹا تھا کا نام احسن تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا دانت نکالا تھا ڈاکٹر سے، وہ گھر پہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ بتائے کہ وہ دانت کیا کرے، دفنا دے ساتھ یا مطلب کہ کیا کرنا چاہیے؟
اب دفنانے کے لیے اس قبر کو تو کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کھودنے کی اجازت، کہیں بھی مطلب ہے کہ اس کو دفن کر دیں، اس کے لیے کفن غسل کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تھوڑا سا گڑا کھود کر قبرستان میں بھلے جا کر وہاں رکھ کر پھر اوپر مٹی ڈال دیں۔ جو بھی بدن انسانی سے چیزیں نکلتی ہیں نا، جیسے بال ہے، کھال ہے، تو وہ سب دفن کرنے کا حکم ہے۔ خون جو مخصوص دنوں میں عورتوں کو آتا ہے، وہ بھی اس کا کپڑا باندھتے ہیں، وہ بھی یہ دفن کرنا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ مہینہ یہ ہے نا غوث اعظم کا ہے، تو یہ جو باپا جو ہے جلوس نکالتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔
غوث پاک کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کے نعرے لگتے ہیں، ان کی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ اللہ والوں کی باتیں میں بھی ایک روایت ہے، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ نہ رحمت اللہ علیہ کا غالباً ارشاد ہے، عند ذکر صالحین تنذر الرحمہ، کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ اس بارے ذکر خیر ہو جاتا ہے، پھر یہ کہ کافی لوگوں کی میں سمجھتا ہوں دل بھی خوش ہوتے ہیں، جو شریک ہوتے ہیں ان کے بھی دل خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایسا کام ہے کہ جس میں کسی کو مجبور نہیں کرنا پڑتا کہ آپ کو آنا پڑے گا، لوگ شوق سے آتے ہیں، اس میں دل ان کا خوش ہوتا ہے۔ اور جو ناظرین ہیں پتہ نہیں چینل کے، میں سمجھتا ہوں ان میں سے بھی ایک تعداد ہوگی جن کا دل خوش ہوتا ہوگا۔ اب یہ کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا تو کوئی حل نہیں، 100% کو تو کسی بھی کام سے ہم وہ مطمئن کر ہی نہیں سکتے، اب اس کا علاج خود ان کے ذمہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اس کا علاج خود کر لیں۔ ورنہ ذکر غوث اعظم سے، ذکر تذکرہ اولیاء کرام سے، صحابہ اہل بیت کے ذکر خیر سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے مسلمان کو تو خوشی ہوتی ہے نا، عاشقان رسول اللہ جمتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز میں لکنت ہونے کی وجہ سے انہیں آزان سے روکا گیا تھا؟
اب یہ اس طرح کی باتیں سنی تو ہیں وہ سین و شین والی، لیکن اب یہ حقیقت اللہ جانتا ہے کہ یہ روایتیں کس درجے کی ہیں۔
یہ واضح طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ انا سین بلال شین، کہ حضرت بلال کا سین بھی شین ہے، یہ موضوع من گھڑت بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے اندر بڑے بڑے ائمہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کی آواز انتہائی خوبصورت تھی، اور بلند آواز آپ تھے, تو یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ مذاق اڑاتے تھے اور انہوں نے چھوڑ دیا تھا, صبح نہیں ہوئی تھی, تو واضح طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. فیس بک پیج پر ہمیں سوال ملا ہے کہ مسجد میں کھلی کچہری لگانا کیسا ہے؟
یہ جو گپ شپ کرتے ہیں یہ مراد ہے؟
عموماً گاؤں دیہاتوں میں جو
ایسے ہوتا ہے, یعنی کوئی آ کے بیٹھ گیا, ہاں بھائی آپ کی کیا شکایت ہیں, کیا مسائل ہیں, اس کو حل کرتے ہیں پھر یوں بیٹھ.
اچھا اچھا, یہ تو مفتی صاحب فرمائیں گے.
اصل میں یہ تو حاکم اسلام اور ان کے دور کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی تھی, مسجد کے پورے تقاضے ہوتے تھے. یہاں تو یہ کہنے کو تو کھلی کچہری ہے, یہ کھلی جو ہے نا وہ سبزی منڈی یا فروٹ منڈی سے بھی بڑھ کے معاملات ہوتے ہیں ان کے, جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ویسے بھی اس کی اجازت نہیں ہے, اس طرح مسجد ان معاملات کے لیے نہیں بنائی گئی جس طرح کے معاملات اس میں کیے جاتے ہیں اس کھلی کچہریوں کے اندر.
آپ دونوں فریق آتے ہوں گے, اس میں جھوٹ سچ بھی چلتا ہوگا اور شور شرابہ بھی ہوتا ہوگا,
جو آنا چاہے, یعنی لوگ پورے یعنی جھمگٹا لگا کے
سینکڑوں بھی ہو سکتا ہے.
سب ہوں گے.
اسی طرح سوال یہ بھی ہے کہ کوئی بیمار ہاسپٹل میں داخل ہو تو کیا اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں؟
کیوں نہیں کر سکتے؟ صدقے کے ذریعے تو علاج کرنے کی حدیث میں ترغیب موجود ہے, مریضوں کا علاج کیا جائے صدقے کے ذریعے. صدقہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی.
اس پر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ جیسے بعض دکاندار ہمارے ڈونیشن سیل والے بھی الحمدللہ یہاں تین دن تربیتی اجتماع میں آ گئے, سنتوں پر اجتماع ہے
ماشاءاللہ.
اور یہ جس طرح صدقہ باکس ہمارے یہاں دکانوں پہ جو لگائے جاتے ہیں, اور عاشقان رسول الحمدللہ دعوت اسلامی کے لیے تعاون کرنے کے لیے دکانوں پر جو باکسز ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اپنے عطیات یہ ڈالتے رہتے ہیں, تو اگر اس طرح کا کوئی صدقہ وغیرہ نفلی دینا ہو تو ہم یہ نہ اہتمام کریں کہ اگر ان میں کوئی دکاندار ہیں تو اپنی دکانوں پر لگائیں, اور جب ہم کوئی چیز خریدنے جائیں تو جہاں خریداریاں کرتے ہیں کچھ رقم جو ہے وہ صدقے کے طور پہ بھی ڈال دی جائے.
ارے مدینہ, نفل صدقہ یہ خیرات مطلب رائے خدا میں دینے والا صدقہ ہے. اب بچہ بیمار ہو گیا تو کچھ ڈال دیا, ماں بیمار ہے تو اس میں ڈال دیا, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اور ویسے بھی ہو سکتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہو سکتا ہے, گیارہویں شریعت غوث پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈال دیا, اور ویسے ہر مہینے کچھ نہ کچھ ڈالتے رہے, اللہ توفیق دے روز کچھ نہ کچھ ڈالتے رہے. اس طرح ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ دین کی خدمت میں استعمال ہوگی, نیکی کی دعوت میں استعمال ہوگی, انشاءاللہ کافی ثواب کا کام ہے.
اور یہ ڈونیشن سیل بھی مختلف مارکیٹوں میں مدینہ کے ناظرین الحمدللہ ہمارے اسلام میں موجود ہوتے ہیں, تو دعوت اسلامی جو اس طرح سے مختلف شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, تو آپ اپنا تعاون جو ہے وہ اس انداز سے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زکات کے ذریعے اپنے اموال یعنی مالوں کی حفاظت کرو, صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کی دوا کرو, اور مصیبت کے لیے دعا کو تیار رکھو. حوالہ المعجم الکبیر جلد دسویں پیج نمبر 128 حدیث نمبر 10196.
صلی اللہ علی محمد. نعیم اتاری دار العلوم بھیرا شریف سرگودا سے سوال کر رہے ہیں کہ ویڈیو کال کے ذریعے ماں باپ کی زیارت کا ثواب کتنا ملے گا, یا والدین کے انتقال کے بعد ان کی تصاویر وغیرہ دیکھنے کا بھی کوئی ثواب ملے گا؟
توبہ توبہ, یہ نہیں ہو سکتا. عالم کی زیارت کی فضیلت بھی لائیو اسکرین پر نہیں, ویسے ون ٹو ون جو جیسے ہوتی ہے, مطلب امام صاحب, ہم تھوڑی امام صاحب کے پیچھے وہ ڈیجیٹل امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, پورا پورا وجود موجود ہوتا ہے اس کا. اس طرح عالم کی زیارت کی جو فضیلت ہے تو وہ اسکرین پر دیکھ کر مدنی چینل پر دیکھ کر فضیلت حاصل نہیں ہوگی, ڈائریکٹ زیارت کی فضیلت ہوگی, اور وہ بھی تعظیم کی نیت سے دیکھے تو ثواب ملے گا. اسی طرح ماں باپ کی زیارت بھی ڈائریکٹ, تصویر رکھنا توبہ, یہ تو ماں باپ کی تصویر یا بڑوں کی تصویر کو جو سنبھال کے رکھا جاتا ہے یہ تو گناہ کا کام ہے. اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا موبائل فون میں یہ گناہ نہیں ہے, لیکن یہ جو ویسے رکھتے ہیں یا فریم لگاتے ہیں یہ فریم لگانا بھی گناہ. فریم تعظیم کی جگہ یہ کہلاتی ہے جو آویزہ کرتے دیواروں وغیرہ پر, اور ویسے سنبھال کر رکھنا تصویر اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی منع فرمایا اس کو ضائع کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر قضا نمازیں زیادہ ہوں تو کیا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں, فرض کھڑے کھڑے پڑھنا ہے جو طریقہ اس کا پروپر ہے.
ہونٹ کے نیچے کے بال یہ داڑھی میں داخل ہیں یا نہیں؟
جی ہاں, یہ داڑھی میں داخل ہے, اور دارالافتاء علیہ سنت کا تو فتویٰ یہی جاری ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے, یہاں سے جو کاٹ دیتے ہیں. اب دو چار بال منہ میں آتے ہیں بار بار, ان کو کاٹ دیا تو وہ ضرورت ہے کہ وہ پریشان کر رہے تھے. باقی یہ ہمارے یہاں عام رواج ہے, کاٹتے ہیں. یہاں کئی بیٹھے ہوں گے جو کاٹتے ہیں, توبہ کریں اور آئندہ نہ کاٹا کریں.
اسی طرح اسد بھائی ایک سوال کر رہے ہیں فیس بک پہ کہ اگر کسی کی قبر کے باہر سانپ یا بچھو دیکھیں تو کیا یہ گمان کر سکتے ہیں اس کے کہ اس کی قبر میں بھی ایسا ہی ہوگا؟
لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اس میں پردہ ہے اندر, کچھ پتہ نہیں ہے. کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا بھی نہیں چاہیے, اور وہ بھی فوت شدہ جس کا ہمیں کوئی ہمارے پاس ذریعہ بھی نہیں ہے اسی سے ہم کو پتا چلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اسلامی بہن نے ایک سوال پوچھا ہے کہ نماز میں کپڑا لٹکانے سے منع کیا گیا ہے تو کیا برقعہ بھی اسی میں آئے گا؟
عورتوں کے کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں یہ منع نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے. مرد برقعہ پہنتا نہیں ہے, پہنے گا تو دوسرا حکم لگ جائے گا عورتوں کی مشابہت والا.
صدل کا غالباً پوچھ رہی, کپڑا لٹکانا ہوتا ہے کندھے پر اس طرح لٹکا لیا تو وہ
صدل کندھوں پر کہاں لٹکاتی عورتیں؟
وہ لٹک رہا ہوتا ہے نا, یہ اس وجہ سے شاید پوچھ رہی ہیں.
اچھا, تو یہ تو کرتا بھی لٹک رہا ہوتا ہے, کرتے کے دامن
بھی
لٹک ہی رہے ہوتے نا, چادر بھی ڈالتی ہیں تو چادر کے سرے بھی لٹک رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ لپٹ گیا نا, یہ برقع بھی اوپر سے آ گیا نا, تو اب یہ جو چادر یوں ڈالی جاتی ہے وہ لٹک رہی ہے.
یہ شاید نقاب وغیرہ کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. واللہ عالم برحال, صدل کی شاید, کیونکہ کپڑا لٹکانا عام طور پہ نماز میں اس حوالے سے ہی آتا ہے صدل کے حوالے سے. اب کیا پوچھا ہے واللہ عالم, وہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر.
یہ بھی جو ہے یہ بھی کہے تو پورے برقعے کے تابع ہی ہے نقاب, اور وہ بھی اس طرح نہیں لٹک رہا جس طرح یوں چادر چھوڑ دی. چادر کو بھی یوں کر کے اگر ڈال دیا, اب ایک ادھر لٹک رہا ہے دوسرا پیٹ کے پر لٹک رہا ہے, منع یہ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال ہمارے پاس یہ بھی تھا کہ یہ جو نابینا حضرات ہوتے ہیں تو کیا مرنے کے بعد جنت میں وہ اللہ پاک کا دیدار کر سکیں گے؟ جب جنت میں جائیں گے تو کیا ان کو آنکھیں لوٹا دی جائیں گی؟ یہ سوال ہو.
جنت میں تو کوئی معذور محتاج بیمار ہوگا ہی نہیں نا, اور اللہ کا دیدار جو ہے یہ ان آنکھوں کا محتاج بھی نہیں ہے. اب وہ کس طرح ہوگا وہ تو جب دیکھیں گے تبھی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. نابینا بھی تسلی رکھے کہ آقا کے صدقے میں جنت ملے گی, تو وہاں بھی دیدار ہوگا, اللہ کا بھی ہوگا آقا کا بھی ہوگا انشاءاللہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نابینے اللہ پاک کی زیارت کریں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذلال رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ نابینا کب ہوئے تھے؟ उन्होंने अर्ज की मैं उस वक्त नाबीना हुआ था जब मैं बिल्कुल नासमझ बच्चा था। हजरत अनस रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया, मैं आपको एक हदीस कुदसी सुनाता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए जिब्रील, मैं अपने जिस बंदे की प्यारी चीज यानी आंखें ले लूं तो उसका बदला यह है कि वो मेरा दीदार करेगा और मेरे घर में रहेगा। हजरत अनस रजी अल्लाह उन्होंने फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस कुदसी सुना रहे थे तो इर्द गिर्द बैठे हुए सहाबा किराम रो रहे थे और ख्वाहिश कर रहे थे कि काश हम भी नाबीना हो जाएं। ये इनकी मोहब्बत थी, इनका जोक था नाबीनाओं के लिए। ये बड़ा इसमें वो जबरदस्त तसल्लियां हैं। नाबीने ख्वाब भी तो देखते ही होंगे ना, ख्वाब में आंखों की कहां जरूरत पड़ती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मैं अब्दुल सुभान कोट गुलाम मोहम्मद से बात कर रहा हूँ। बापा जान की बारगाह में सवाल ये है कि औरत को मर्द की बाएं पसली से पैदा किया गया है, तो क्या तमाम मर्दों में औरत के मुकाबिल एक पसली कम होती है? नीज अगर औरत को हर इस मर्द की पसली से पैदा किया है जिसके साथ उसका निकाह होगा, तो अगर कोई मर्द एक से ज्यादा शादियाँ करता है तो क्या इस मर्द में इतनी ही पसलियाँ कम होगी जितनी वो मर्द शादी करेगा? इस बात की हकीकत से नवाज दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैरो।
शादियाँ तो सौ सौ भी मनकूल हैं और फसलियाँ तो होती भी नहीं है इतनी। बारह बारह फसलियाँ होती है नॉर्मली, तो बारह फसलियाँ नॉर्मली, टुकड़े तो बाद में करते हैं ना। तो खैर, तो मुफ्ती साहब देखिए क्या फरमाते हैं।
आपने फरमा दिया जो फरमाना था। असल में वो अव्वल तो ऐसा है नहीं कि हर खातून का इस तरह हो। वो है हजरत सय्यदा हव्वा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कि उनको पसली से पैदा किया गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, और इसके बाद जो भी हैं वो इन्हीं की औलाद में से हैं। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد و عورت کو سارے جہاں میں پھیلا دیا۔ تو اب جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے جو اولادیں پیدا ہوتی رہیں، پھر ان سے آگے پیدا ہوتی رہیں، تو ان میں یہ سلسلہ نہیں تھا کہ اس میں مرد کی کوئی پسلی سے اس کی پیدائش ہوتی ہو۔ وہ صرف حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ چار شادیاں تو اجازت ہی ہے اور پھر ایک وقت کے اندر وہ سو سو جو منقول ہیں کہ انتقال کے بعد یا دیگر معاملات کے بعد پھر پسلیاں رہیں گی نہیں، جس طرح یہ بیان کیا انہوں نے۔
محمد فیاض اتاری عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لنڈے کے کپڑے پہننا کیسا، کیونکہ یہ استعمال شدہ ہوتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔
کوئی حرج نہیں، بھلے استعمال شدہ ہوتے ہیں اگر بغیر دھوئے پہنے، جب بھی گناہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، جبکہ اس میں کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، نہ پتہ نہیں ہے نجاست ہے یا نہیں ہے، تو یہ پاک ہے۔ صحابہ کرام کا مال غنیمت میں جب لڑائی ہوتی تھی کفار سے، مال غنیمت میں جو لباس آتے تھے اس کو پہننا، نمازیں پڑھنا ثابت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گلاب کے پھول ہیں ان کو روزے کی حالت میں سونگنا کیسا ہے؟
سونگنے میں حرج نہیں ہے، گلاب کے پھول سونگے یا عطر سونگے کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ نفل روزوں کی نیتیں, عیسائی بھائیوں کی تعداد پورے مہینے کے اندر 11 روزے رکھنے کی جنہوں نے نیتیں کی ہیں, عیسائی بھائیوں کی تعداد 3,265, عیسائی بہنیں 4,700, 5 روزے رکھنے کی نیتیں, عیسائی بھائی 6,447, عیسائی بہنیں 5,873, 3 روزے عیسائی بھائی 15,051, عیسائی بہنیں 13,550, کل روزے رکھنے کی نیتیں کرنے والے اسلامی بھائی 24,763, اسلامی بہنیں 24,123, کل نیتوں والے والیاں 48,000 یعنی 48,886 یعنی آدھے لاکھ کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں. آپ بھی ہمت کیجئے, آپ بھی ہمت کیجئے, پورے مہینے میں اللہ توفیق دے تو غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے 11 روزے رکھ لیجئے کم از کم, ورنہ 5 رکھ لیجئے, ورنہ 3 تو رکھ لیجئے. تو جو یعنی 11 یہ فرسٹ کیٹیگری ہے, 5 سیکنڈ کیٹیگری, اور 3 یہ تیسری, مطلب تو جتنے زیادہ شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, جو چاہے 11 سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہے. نفل روزے کے اپنے فضائل, بڑا ثواب ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا یعنی گولڈ اسے دیا جائے, جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا, اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. حوالہ ابو یعلا جلد 5 پیج نمبر 353, حدیث نمبر 6104. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. یہ کل سوالات کیے گئے تھے مدنی مذاکرے میں سے سلیکٹ کرنے ہوتے سوالات. سوال نمبر ایک, وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے سے کتنی بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ جواب 70 یعنی 70. تو جس لوٹے یا برتن میں وضو کیا اس کا پانی بچ گیا تو اب کھڑے ہو کر یہ پینے کا ثواب فضیلت لکھیے فائدہ. سوال نمبر دو, کیا حضرت جنید بغدادی بزرگ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مشائخ کرام میں سے؟ جواب جی ہاں. سوال نمبر تین, کون سے دو پانی کھڑے ہو کر پینے چاہیے؟ جواب آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت غلام حسین اتاریہ اکرو شریف, ہمشیرہ حمزہ کراچی, ام ابو بکر چشتیاں, بنت رمضان اتاریہ جوہر آباد خوشاب, بنت محمد اشرف اتاریہ سمندری, بنت انصر اتاریہ گجرات, بنت محمد ارشد شاہد ننکانہ. درست جوابات دینے والوں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے بعد ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام, بنت محمد اشرف اتاریہ سمندری. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی مہانہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کرے یہ ان کو 12 مہینے تک گھر پر مہانہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ القریب. ناظرین سے مزید سوالات, کل عشاء کی اذان تک جوابات ٹیکسٹ کی صورت میں دینے ہیں. عیسائی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. عیسائی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. تو ناظرین سے سوالات, سوال نمبر ایک, جو سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو جائے کیا وہ شہید ہے؟ سوال نمبر دو, عقیقہ پیدائش کے کون سے دن کرنا مستحب ہے؟ سوال نمبر تین, ان صحابی رسول کا نام بتائیے جو گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ساری امت کو بخش دے, ہمارے ماں باپ ہماری آل اولاد بھی مغفرت سے مشرف ہو. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک کرونا اور ڈینگی کی آفت سے مسلمانوں کی حفاظت فرما, جو ان امراض میں مبتلا ہیں شفا عطا فرما. مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت فرما. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں, بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا فرما. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا. رب کریم روزی روزگار میں جن کو پریشانی ہے ان کو حلال اور آسان روزی عطا فرما, اس میں خوب برکتیں عطا فرما. جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق انہیں مل جائیں, جن پر قرضے چڑھے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں مولا انہیں نیک رشتے مل جائے. گھریلو ناچاکیاں لڑائی جھگڑے ختم ہوں, گھر امن کے گہوارے بنے. یا اللہ پاک جن پر جادو ٹونے آصب کے مسائل ہیں یہ بھی حل ہوں اور بیچارے یہ ان آفتوں سے بچ جائیں. سب پر رحمت کی نظر فرما. غوث پاک کے صدقے میں یہ ساری دعائیں مستجاب فرما, قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
اندھیری قبر کا احساس ہے
سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیم یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
رسول کو پیر مبارک ہو.
خیر مبارک ہو. مہینہ بھی پیر صاحب کا ہے.
کیا بات. خیر مبارک.
سلطان اولیاء تو ہمارا سلام ہو. Hey.
دارِ آسیہ تو ہمارا سلام ہو، پڑھتے رہو مدام یہ عطار قادری سلطان
رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ارزقنی شہادة فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت فرماؤ حمایت تلجائے سرتا مشراست ہے مکھن عظمت اے ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت کمزور کی طاقت ہو میری شفاعت دلوائیے جنت تو شوق عبادت تو ذوق تلاوت
آخری نبی
سلطان ولایت ولیوں کا حکومت اللہ کی رحمت حکومت
پارا ہے شاہ بت I
مدنی مذاکرہ